نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شیخ کا ایک انداز ہے کہ حضرت والا دعوت برکاتہم ایک آج سنت کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ کان میں پڑ جائے تو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، لہذا مسئلہ بتانے کا ثواب، مسئلہ سننے کا ثواب. اور خانقاہوں کی تعمیر کا اور خانقاہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ علم اور عمل کے فاصلوں کو دور کیا جائے اور علم کی ملاقات عمل سے جائے، مقصد ہے. لہذا صرف مسئلہ سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں پانی کے اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے، اس میں کوتاہی ہے. کوتاہی کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ وضو میں پانی کا زیادہ استعمال سے بچے، جتنی ضرورت ہے اس میں کنجوسی نہ کر. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اسراف سے بچنے سے آپ نے منع فرمایا کہ پانی کو زیادہ استعمال اور خرچ مت کرو اور اسراف سے بچو. اب اس زمانے میں ہمارے ہاں نلکوں کا رواج ہو گیا، پہلے لوٹوں میں سے وضو کرتے تھے، تو لوٹوں سے جب وضو کرتے تھے تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال کر سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر اس سے ہاتھ دھوئے، کلی کی مناک میں پانی ڈالا یا چہرہ دھویا وغیرہ. اس زمانے میں اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے نلکے کو کھولے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے لے، اور پانی کو لینے کے بعد پھر نلکے کو بند کر دے. تب مفتی عبد الرؤف صاحب دعوت برکاتہم کے بیان میں، یہ میں تقریباً جب میں حضرت کے یہاں حاضری نہیں ہوئی تھی اس سے بھی پہلے کی بات ہے، کم و بیش 18 سال کے قریب پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں حضرت کے بیان میں شریک ہوا تھا، تو حضرت نے مفتی عبد الرؤف صاحب دعوت برکاتہم نے سکھایا تھا، اور وہ اس طرح سکھایا تھا کہ ایک ہاتھ سے نلکے کو پکڑو، نلکا پانی کھولا، پانی لیا، نلکا بند کر دیا، اور ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ کام کر لی. یہ حضرت نے سکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے فائدہ مجھ کو بہت ہوا کہ پانی کے اسراف سے بچ جائے. کیونکہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے، نعمت کی کمی اور زیادتی نہیں ہے، اگر نعمت کم موجود ہے تو نعمت کی کمی کی صورت میں رضا بالقضاء ہے، اور جب نعمت زیادہ موجود ہے تو نعمت کی زیادتی کی صورت میں حد اعتدال میں خرچ کرنا یہ کمال ہے۔ اگر نعمت زیادہ ہے تو اس کو حد اعتدال میں خرچ کرنا یہ کمال ہے، اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ لہذا وضو کے اندر پانی کا زیادہ استعمال ضرورت سے زیادہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں پانی بہت آتا ہے، ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں جب پانی کی کمی ہو، اور ایسی جگہ حالات ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ وضو میں احتیاط سے کام لیں۔ پانی لیا اور ہاتھ دھوئے، پانی لیا، نل کا کھولا، نل کا بند کر دیا، اور اسی طرح سے وضو مکمل کر لیا، اور یہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے لوٹے میں اگر وضو کرتا، اگر مان لو لوٹا پیسوں کا ملنے لگے پانی کا، پانی سے بھرا، پھر تو کتنی احتیاط سے، پھر کہے گا کہ دو ایک لوٹے میں دو آدمی وضو کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو فراوانی ہے، شکر ہے، لیکن فراوانی ہو یا نہ ہو، اعتدال میں قائم رہنا یہ بندگی کے لیے ضروری ہے۔ لہذا پانی لے، نل کا بند کرے، دونوں ہاتھ ملا کر چہرے کو دھوئے، پانی لے، نل کا پانی کھولے، نل کا پانی لے کے نل کا بند کرے، پھر بازو دھونا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر پانی نل کا کھلا رکھے تو اب کتنی ہے، اب انسان ہے، جب ہاتھ میں پانی لیا چہرہ دھونا ہے، اب چہرہ دھونا ہے، آرام سے دھوتا ہے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچائے، اتنی دیر جو پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ چیز، یہ عمل، یہ اس فکر کے نتیجے میں ہوتا ہے جو فکر خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتی ہے۔ اس چیز کی فکر پیدا، وہ کیا فکر ہے کہ میری بندگی کی ہر سانس وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اور مرضی کے مطابق گزرے، اور میری بندگی کی کوئی حرکت اور میری بندگی کی کوئی ادا وہ اللہ تعالی کی ناخوشی کی راہ سے گزرنے بھی نہ پائے، یہ درد لینے کی ضرورت ہے۔ لگا اس درد میں یہ بھی شامل ہے، اور وہ یہی بات ہے کہ وضو کے اندر پانی ضرورت کا لے۔ نلکے کا مطلب یہ نہیں ہے، نلکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نل کا کھلا چھوڑا، اب نل کا چھوڑا مسح کر رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ پورا پھیرا اور اتنی دیر پانی بہ رہا ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم کو ٹینکر سے پانی ڈلوانا پڑے تو پھر بیوی سے بھی لڑیں گے، بچوں کو بھی ڈانٹیں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھو پیسے سے پانی آتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فراوانی دے پانی کی، پیسے کی بھی فراوانی ہو، پانی کی بھی فراوانی، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بندگی کے دائرے کو، ہم اپنی بندگی کو اعتدال کے دائرے میں محدود رکھیں، اور وہ یہی ہے، حد اعتدال یہی ہے کہ پانی ضرورت کے استعمال، ایسا نہیں کہ نل کا کھلا ہے پانی لیا، چہرہ دھو رہے ہیں پانی بہہ جا رہا ہے، بازو کو رگڑ رہے ہیں دھو رہے ہیں پانی بہہ جا رہا ہے، مسواک کر رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، مسح کر رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، تو یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ اس چیز سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ وضو میں پانی، ہمارے یہاں لوگ بہت ہوشیار ہیں، ہم نے ہوشیاری کی کہ وہ نل کا لگایا کہ جس کو پکڑو تو پانی نکلے، چھوڑ دو پانی نہ نکلے۔ ہماری قوم اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہے، انہوں نے ناڑے لے کر آئے اور نلکے کو اوپر کر کے ناڑے باندھ دیے کہ اب کرو مولوی صاحب، تمہیں پتہ نہیں ہم بھی پاکستانی سائنٹسٹ ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ وہ ناڑا باندھ دیا، اب وہ پانی بہہ جا رہا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، ذرا اپنے گھر میں پانی، اب کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں دور دور سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت عطا فرمائے تو جامے میں رہنا اور پاجامے میں رہنا یہ میرے دوستو ضرورت ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد ہو گئے، خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے، خوشی کو دائرہ بندگی میں کے دائرہ بندگی میں رہتے ہوئے منانا اس کی شریعت اجازت دیتا ہے. لہذا اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اس بات سے احتیاط کروں کہ وضو کے پانی استعمال کرے تو احتیاط, یعنی پانی جانے, ایسا نہیں نلکا کھولا پانی لیا اب پانی بہہ جا رہا ہم چہرہ دھو رہے ہیں, نہیں, نلکا کھول پانی لے کر نلکے کو بند کر دیں اور اس کے بعد پھر جب ضرورت ہو پھر نلکا لے لے, اس طریقے سے کرے تاکہ پانی کا اسراف نہ ہو اور اسراف کے گناہ سے بچے, کیونکہ پانی کا اسراف کرنا یہ گناہ ہے. زیادہ اہمیت کیا بتانا مقصود ہے کہ پانی کو ضائع کرنا اسراف کرنا یہ گناہ ہے, تو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو, ہمارے دوستوں کو, سب کو, مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ شریعت و سنت پر عمل کریں. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے متعلق میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ یجتبی جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے, جذب فرما لیتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ یجتبی کا یجتبی اجتباء سے ہے, الاجتباء من الجبی, اجتباء کا جو مادہ ہے وہ جبیون ہے, الاجتباء من الجبی, اور والجبیون هو الجذب, اور جبیون کیا ہے, یہ جبیون معنی جذبون کے ہیں یعنی کھینچ لینے کے. اور اس کا کیا مطلب ہوگا جذبون کا, اب جذبون کے معنی اور جذبون کے کیا کھینچ لینے کیا معنی ہوں گے, وہ یہ معنی ہوں گے کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو, یہ ہے جذبون کے معنی. بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہو جائے, بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچ جائے کہ مخلوق کا نہ ہو سکے, اللہ کا رہے, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں, ایسا بندہ اللہ کا ہو جذبن کھچ جائے بندہ اللہ تعالیٰ کی. میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ خبریہ ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یہ جملہ خبریہ ہے, خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا خبر دینے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے, فرمایا خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, اگر دینا نہ چاہتے تو بتاتے کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ جس بات کو وہ چھپانا چاہے تو اس کو معلوم کر نہیں سکتے. دینا, پھر میرے شیخ نے اس کو یوں سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو حضرت کا انداز باتوں کو سمجھانا عجیب, مثالوں سے سمجھایا کرتے ہیں میرے شیخ. فرمایا کہ باپ جو ہے بچوں کے لیے چاکلیٹ خرید کر لاتا ہے, پھر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے میرے پاس چاکلیٹ ہے اور میں کسی کو نہیں دوں گا, یہ بھی کہتا ہے میرے پاس چاکلیٹ ہے اور میں کسی کو نہیں دوں گا. تو اس کا یہ کہنا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا, تو اس کہنے کے اندر در حقیقت یہ انکاری اقراری ہے کہ میں کسی کو دوں گا, یہ بظاہر تو یہ جملہ انکاریہ معلوم ہوتا ہے اور حقیقت یہ اقراری ہے, یہ بلاغت ہے اس میں. جیسے بعض استفہام جو ہوتے ہیں وہ اقرار کے لیے ہوتے ہیں, علیہ السلام کا بنا پر کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں ہے, مطلب کیا ہے یہ علیہ السلام, حالانکہ سوال استفہام ہے, سوال ہے لیکن در حقیقت یہ سلام اقرار پر مبنی ہے کہ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ بندے کے لیے اللہ ہی صرف کافی ہے, یہ بتانا مقصود ہے. علیہ السلام یا احکم الحاکمین, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ احکم الحاکمین, یہ مراد ہے, نہیں کہہ کر نفی کر کے اس بات مقصود ہوتے ہیں, یہ بلاغت کی باتیں ہیں. لہذا باپ کا یہ کہنا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا, یہ در حقیقت دوں گا پر دلالت کرتا ہے. جیسے باپ کہتا ہے کہ مار ڈالوں گا, کاٹ ڈالوں گا, گھر سے نکال دوں گا. نہ لیکن نہ مارے گا, نہ کاٹے گا, نہ گھر سے نکالے گا. نہ مارنے کا ارادہ ہے, نہ کاٹنے کا ارادہ ہے, اور نہ گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے. یہ بھی بلاغت ہے. اسی طریقے سے وہ ڈرانا مقصود ہے. تو اسی طریقے سے ان کو یہ مقصود ہے کہ بچوں کے شوق کو ابھارا جائے. اب بچہ کیا کرتا ہے, ابا ٹافی دو نا. کہا میں نے کہا نہیں تھا میں کسی کو نہیں دوں گا. ہم بات وہ سنتا ہے کہ وہ کہتا ہے انسنی کر دیتا ہے, سنی کو انسنی کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ابا دو. تو بس پھر بچہ اب دیکھتا ہے کہ سیدھی طرح نہیں نکل رہا تو اور کوئی نہیں, بس رونا شروع کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے, باپ کہتا ہے اچھا بھائی لے. تو مرشد نے سنایا واقعہ رونے کے اوپر, پتا چلا کہ فرمایا میرے شیخ فرمایا نے فرمایا کہ جس طرح سے ابا بچے کے رونے پر اس کو نعمت دیتا ہے, اسی طرح بندے کے رونے پر ربا نعمت دیتا ہے. رونے کی ضرورت, فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ خبر دینا مقصد کیا, اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, الیہ یشتبی الیہ اپنی طرف کھینچ لے, من یشاء جس کو چاہے. تو بھائی کس کو چاہے, اس کو چاہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دستے سوال کو دراز کرے. اور کیسے, ان کا دامن اگرچہ دور سہی, ان کا دامن اگرچہ دور سہی, میرے مرشد فرماتے ہیں ان کا دامن اگرچہ دور سہی, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم ہاتھ کو پھیلاؤ تو صحیح. دیکھو بچہ کیسے اچکتا ہے, کودتا ہے. اس کی آواز کو تھوڑے سے کم کرنا, دیکھو سمجھ میں آ جائے گا. بہت تھوڑا کم کرنا بس. بچہ کودتا ہے, وہ باپ کافی یوں کر کے یوں کر لیتا ہے, جیسے ہی کودتا یوں کر لیتا ہے. کیوں, اس کے شوق کو بڑھانے کے لیے. تشویقاً للبچہ. بول سکتا تھا لیکن جو بچہ نیل بچہ, بچہ پہ علی فلام داخل کرنے کا جو مزہ ہے. تشویقاً للبچہ, تو وہ شوق کو بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اور کم کرو, یہ تو منہ اونٹ کے منہ میں زیرہ معلوم ہو رہا ہے. زیادہ تو نہیں کرتی یار, یہ تو ایسا لگ رہا ہے زیادہ ہو گیا. تو شوق, بچے کے شوق کو بڑھانے کے لیے, تشویقاً للبچہ, بچے کے شوق کو بڑھانے کے لیے یوں کرتا ہے, پھر نیچے کرتا ہے, پھر یوں کرتا ہے. یہ ادا ہے. اس ادا کے اندر باپ کی شفقت پوشیدہ ہے. یہ ظلم نہیں ہے. اس کو ظلم سمجھنے والا محبت کے قانون سے اور آداب محبت سے بے خبر ہے. آداب سے بے خبر ہونا یہ بھی ایک ادب ہے کہ دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب کچھ اور طرح کے. یہ طائب صاحب کا شعر ہے, ہمارے پیر بھائی. آداب سے ناواقف ہونا بھی ایک ادب ہے, اور دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب کچھ اور طرح کے. تو بچے کا شوق بڑھانے کے لیے, یہ ظلم نہیں ہے. اس کا نام ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بس الہی میں یہ شاہ میں قید لگا دی. اب بندہ اگر کیا جی ہمیں کیا پتا, ہمیں دیں گے نہیں دیں گے. ارے میاں ذرا رو گاؤ, گڑ گڑاؤ, اسی رونے گانے کا تو مزہ ہے. اصل میں اسی رونے اور گانے پر تو ابھارنا مقصود ہے. ادھر تھوڑا سا پیچھے ادھر جگہ دے ان کو, جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جائیں تاکہ سامنے رہے. ادھر جائیں گے تو ادھر چلے جائیں گے, ادھر جائیں گے تو آنکھوں کے سامنے رہیں گے. ہاں, اس لیے میں نے لفظ پیچھے استعمال کیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ دائرہ نظر سے دور ہو جائیں. یہ بھی مقصود نہیں ہے. ان کا اکرام تو مقصود ہے, لیکن آپ کو نظروں سے دور کرنا یہ مقصود نہیں ہے. میرے دوستو, وہ بچے کا شوق بڑھانے کے لیے باپ بچے کو ٹافی دکھاتا ہے, یوں کرتا رہتا ہے شوق بڑھانے کے لیے. بچہ پہلے اچھلتا کودتا ہے, جب نہیں سمجھ آتا نا, پھر آخری کام وہ کیا کرتا ہے, ٹانگ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. ان کا دامن اگرچہ دور تھی, حضرت کا شعر ہے, ان کا دامن اگرچہ دور تھی, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم ہاتھ کو بڑھاؤ, پکارو تو صحیح, ان کو رو تو صحیح. رونے پر یہ نعمتیں ملتی ہیں. یہی کیا بہت ساری نعمتیں رونے پر ملتی ہیں, اور نعمتوں کے زوال سے بچتا بھی ہے, اور اگر نعمت چلی جائے مل بھی جاتی ہے. ایک رونا, ایک دعا کرنا, اور اگر دعا میں رونا شامل کر لیں تو سمجھو یہ نور علی نور ہو گیا اور سرور علی سرور ہو گیا. ال نور ڈبل سرور, کیا مزہ. دعا میں رونے کو شامل کر لیں تو ڈبل معاملہ ہو گیا. اس پر میرے شیخ نے سنایا تھا رونے والے پر, حضرت نے سنایا کہ رومی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد تھا, نام ان کا محمد تھا لیکن مشہور اس سے ہو گئے, مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مثنوی میں تقریباً 28,500 اشعار میرے مرشد نے فرمایا, اور کئی نسخے ہیں کسی میں کم بھی ہیں, بس کم ہو بھائی جتنے ہی ہیں, لیکن اتنا کم نہیں ہے کہ 10-15,000 کا فرق نہیں ہے, 1,000 ایسے کا بھی فرق ہے جیسے نسخے ہوتے ہیں کئی. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ, ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے, ان کی ایک عادت تھی, وہ یہ کہ کوئی ضرورت مند آتا تو وہ قرضہ کسی سے لے کر, اگر ہوتا خود دے دیتے, نہیں تو کسی سے قرضہ لے کر اس کو دے دیتے, حاجت مند کی حاجت روائی کرتے تھے, یہ ان کا طریقہ اور معمول. اس طرف آگے بیٹھے, ان کا طریقہ اور معمول تھا ان بزرگ کا, لہذا اکثر ان پر قرضہ چڑھا رہتا تھا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کا وقت آیا, سارے قرض خواہ, ایک ہوتا ہے قرض دار, ایک ہوتا ہے قرض خواہ, فرق کیا ہے؟ قرض دار جس کا قرضہ ہو, قرض خواہ جو قرضہ خواہ مانگتا ہو. سارے قرض خواہ آ کر بیٹھ گئے, اور وہ بزرگ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے, چونکہ تھے صاحب وجاہت, اللہ والے تھے, لوگ ان کا ادب اکرام کرتے تھے, کوئی بولا کچھ نہیں, لیکن قرض خواہ کا قرض دار کو اپنی شکل دکھا لینا یہ کسی مطالبے سے کم نہیں ہے. خواہ کا قرض دار کو صرف اپنی شکل اور صورت دکھا دینا یہ مطالبے سے کم نہیں ہے. اسی لیے قرض خواہ کو دیکھتے ہی قرض دار اپنا رستہ بدل لیتا ہے, اپنا رستہ بدل لیتا ہے. وہ بزرگ بیٹھے چادر اوڑھے لیٹے, قرض خواہ بیٹھے میں, انتقال کا وقت قریب ہے لیکن خاموش, وہ بزرگ بھی کچھ نہیں بول رہے اور وہ بھی قرض خواہ ان کے ادب اکرام کی جیسے خاموش بیٹھے ہوئے. اچانک باہر سے ایک بچہ آیا, حلوہ بیچنے والا, حلوہ فروش. تو اس بچے کی جو آواز سنی تو ان بزرگ نے فرمایا, بھائی یہ جتنے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان سب کو حلوہ کھلاؤ. حلوے کا حلوے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, آگے نا بیان میں حلوہ. تو حلوہ فروش کا وہ لڑکا تھا, حلوہ فروش چھوٹا لڑکا تھا, اس نے سب کو نے کہا واہ اتنے مہمان بیٹھے تو میری تو پوری تھال خالی ہو جائے گی, واہ یہ کیا, انہوں نے کہا سب کو دو. پوچھا کیا حساب, تو اس نے بتایا کہ 8-10 درہم کچھ رقم بتائی, 14 درہم مجھے یہ یاد آ رہا ہے, واللہ عالم. یہاں لگا کر پھنس بچ گئے, مولویوں کے پاس بچنے کے راستے ہوتے ہیں. خیر اب وہ سب کو خوش ہو گیا, سب کو حلوہ دیا اور سارے سب نے حلوہ کھایا, چلو قرضہ تو نہیں مل رہا تو حلوہ تو مل رہا, کھاؤ. حلوہ کھایا, ادھر وہ بزرگ چادر اوڑھ کے پھر لیٹ گئے. آپ کو بچہ حلوہ تسلیم کیا, اب وہ کھڑا ہے منتظر ہے کہ مجھے حلوے کے پیسے ملیں گے, حلوے کا جلوہ دیکھنے کا منتظر تھا وہ. تو ان بزرگ نے وہ چادر اوڑھے لیٹے ہیں, اب وہ بچہ منتظر, اب بچہ تو بچہ ہے, بڑے تو بڑے ہیں, بچہ تو وہ نہیں ادب جانتا اور آداب. تھوڑی دیر گزری, اس نے کہا کہ وہ میرے پیسے, وہ خاموش. پھر اس نے کہا وہ میرے پیسے, پھر خاموش, خاموشی. अब बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ, दिल छोटा होता है, जर्फ छोटा, कुव्वते बर्दाश्त में कमी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। और कायदा यह है कि बच्चे को अपने मुतालबे में जितनी देर होती जाती है उसके रोने की स्पीड तेज होती चली जाती है और कूदने में कमी आ जाती है। मेरे शेख फरमाते कि यहां तक कि उसने चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिया, कूदने लगा। अब वो जो लोग बैठे थे कर्जखा वगैरह दूसरे लोग, उन्हें कहा यार हमें तो फंसाया था, इस बच्चे को भी फंसा दिया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, एक बात इरशाद फरमाई है, वो ये कि आम लोगों से बदगुमानी करना दुरुस्त नहीं है, अल्लाह वालों से तो खुसूसन बदगुमानी मत करो। उनके फेल की क्या वजह है वो समझ नहीं सकते। उन्होंने चाहता भाई बच्चा तो बच्चा है, अगर वो उसने और उसने चिल्लाना रोना शुरू किया, मेरा बाप तो मेरी पिटाई करेगा कि हलवा बेचकर पैसा खा गया, जरूर डब्बू देख खेलने गया होगा या वीडियो गेम खेलने या स्नूकर कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह या मेले में गया होगा या जूस की दुकान पर बैठकर फिल्म देख रहा होगा। अभी अब बच्चा तो खूब, मेरा बाप मुझे मारेगा मेरी पिटाई करेगा ये वो बैठे हुए आराम से, मेरे मुर्शिद फरमाते थोड़ी देर गुजरी। अब गुमान किसने कहा, अब वो कह रहे देखो यार बुजुर्ग को देखो बच्चे को भी फंसा दिया, चलो हमारी तो थी हम बड़े हैं बर्दाश्त करें, वो बच्चा भी रो रहा। थोड़ी देर गुजरी के एक शख्स आया, उसके सर पर एक थाल था खान ढका हुआ। मेरे मुर्शिद फरमाते कि जब वो आया उसने रखा और सलाम आकर अर्ज किया, उन बुजुर्ग ने चादर हटाई सलाम का जवाब दिया, उसने कहा हजरत ये आपके लिए फला शख्स ने कुछ तोहफा भिजवाया, कबूल फरमाइए। फरमाया अच्छा खोलो, खोला तो उसके थाल के अंदर मुख्तलिफ थैलियां रखी हुई थी। उस जमाने में दराहिम और दिनार को रखने की खास थैली हुआ करती थी, तो वो थैलियां रखी हुई थी और हर थैली के ऊपर रकम लिखी हुई थी। बुजुर्ग ने फरमाया कि अच्छा भाई रकम पढ़ते जाओ और बताते जाओ इतनी रकम, एक एक तनख्वाह दे सब सबको देते रहे। उधर बच्चे का रोना जारी है, आखिर में एक थैली उठाई 14 दिरहम, फरमाया ये लो तुम्हारा, कहा और सबको रुख्सत कर दिया। मुरीद था, मुरीद ने पूछा कि हजरत आज आपकी ये बात समझ में नहीं आई कि एक तो आप कर्जा लेते ही आपका मामूल है, लेकिन कर्ज खाहों के साथ साथ आज अपने बच्चे को भी फंसवा दिया। तो फरमाए बात यह कि मैं अल्लाह ताला से चुपके चुपके दुआएं कर रहा था, दिल ही दिल में कह रहा था, दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मेरा कर्जा उतरवा दे। तो मेरी ये दुआ के जवाब में ये पैगाम आता था कि रोना शुरू करो, एक रोने वाले की जरूरत है, रो तो तुम्हारा काम बनेगा। तो फरमाया कि जिस दर्जे के रोने की जरूरत थी वो रोना मुझे नहीं आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने उस रोने के लिए खुद इंतजाम भी कर दिया कि हलवे बेचने वाले बच्चे को भेज दिया। चूंकि वो बच्चा था उसके अंदर बर्दाश्त की कमी थी, लगा जिस दर्जे से वो रोया उसी दर्जे के रोने की जरूरत थी और रोते ही काम बन गया हमारा। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मारूमी फरमाते हैं कि गर न गिरियत गर न जोशत गर न गिरियत तिफ्ल क्या जोशत लबन, कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है माँ की छाती में खून होता है, लेकिन बच्चे के रोते ही वो खून दूध से तब्दील हो जाता है, वो बच्चे ये रोने का असर है। और फरमाते गर न गिरियत चरख कै धंदत चमन, अगर चरख रोएगा नहीं आसमान आंसू नहीं बरसाएगा तो चमन के अंदर फूल कैसे खिलेंगे, खेती कैसे हो जाएगी। तो पता चला कि काम बनता है रोने से, इसीलिए मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि बुजुर्गों ने ये बात फरमाई कि रोने से दिल की खेती सैराब होती है। और ये दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ज़ुक्री आइनैनि हत्तालतैनि तस्कियानि अल-क़ल्ब वा फी रिवायतिन तश्फियानि अल-क़ल्ब, कि अल्लाह मुझे वो दो आंखें अता फरमा कि जो हत्ताला हो, हत्ताला मूसलाधार बारिश की तरह बरसने वाली आंखें, क्या करें तस्कियानि अल-क़ल्ब मेरे दिल की जो खेती प्यासी है उसको सैराब कर दे और मेरे दिल का जो मर्ज है उसको शिफा दे दे, तस्कियानि अल-क़ल्ब। یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. یہ پتا چلا ذوق نبوت بھی ہے. اس لیے فرمایا رونے والوں کی جو دل ہے, رونے والوں کی دل کی کھیتی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سیراب ہوتی ہے. شیخ بیج لگاتا ہے, شیخ بیج لگاتا ہے اور رونے کے اسباب مہیا کرتا ہے, فراہم کرتا ہے. پھر مرید کا کام ہے رونے کا, مرید رونے کا کام ہے. بس اس بیج کے ڈالنے سے اس کے دل کی کھیتی جلدی سیراب ہو جاتی ہے. بلکہ پھر فرمایا کہ اگر مرید اس کے اندر سستی کرتا ہے پھر اس کے اندر شیخ کا رونا بھی فائدہ دیتا ہے. کہ اگر مان لو غریب ہے, پانی نہیں ہے, تو پھر کیا کرتا ہے, نہر والے سے ایک لائن جاری کروا لیتا ہے. فرمایا بس یہی ہے, اگر رونا نہیں آتا صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ ان کے دل میں جو درد ہے اور جو رونے کی کھیتی نہر موجود ہے اس سے کنیکشن ہو جائے اور وہ پانی اس کے پاس بھی چلا جائے. اس لیے امام غزالی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ درد بھرا دل رکھتا ہو, روتا ہو, تاکہ اس کے رونے سے مرید کے دل کی جو کھیتی ہے وہ نرم ہو جائے اور سیراب ہو جائے. نرم تو کرے گا ڈانٹ ڈبٹ سے اور سیراب کرے گا اپنی درد بھری آہ و فغا سے, جس کے نتیجے میں پھر مرید کے دل میں نسبت میں اللہ کا پودا لگے گا. اور پھر وہ اگر وہ حفاظت کر لے شیخ کے لگائے ہوئے پودے کی, اگر وہ حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, تنہائیوں کے اندر گندے کا علاج پکا کر اگر اپنے دل کی کھیتی کو برباد نہ کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ شخص نسبت ولایت صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر نہ پہنچے. ہاں اگر اللہ ہی نہ چاہے تو شیخ کی محنت کچھ ہو نہیں سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالی رحمت فضل کی, شیخ رحمت اور فضل کی درخواست کرتے ہوئے وہ آنسو اور پانی کو بھی جاری کرے گا. مجھے سے کہا اہتمام کرو. یہ امید اسی بات کی ہے کہ سرور عالم کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الجلسا لا یشقا جلیسو, کہ ایسے پیارے نشین ہیں, پیارے گوریاں نشین ہیں اور گدی نشین ہیں کہ ان کا ہم نشین وہ بدبخت اور شقی ہو نہیں سکتا. لا یشقا ہے جس شکاوت پر اللہ تعالیٰ لا داخل فرما دے, جس شکاوت پر اللہ تعالیٰ لا داخل فرما دے, اگر وہ شکاوت کو خود بھی لانا چاہے تو اللہ کی لا اس کا راستہ روک لے گی. وہ چاہے کتنا میں لاؤں لے کر آؤں لیکن وہ لا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لا کی رکاوٹ بن جائے گی. کیونکہ لا اس کا اللہ تعالیٰ کہیں گے, حدیث قدسی ہے یہ. لہٰذا اس شکاوت پر, اس یشنا کے اوپر کا لا یا اللہ تعالیٰ کا داخل کیا ہوا ہے. لہٰذا وہ چاہے کہ خود جائے کہ میں شکاوت کو لے کر آؤں لاؤں تو وہ لا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا لا کھڑا ہوا ہے, یعنی نہیں. ایسا کیسے ہو جائے گا جس کی شکاوت پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی سے لا داخل کر دے, پھر وہ بدبخت اور شقی ہو نہیں سکتا. خود بھی چاہے بننا تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, پھر وہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ چاہے کہ محبوب سورج اور چاند میں بک جاؤں, بادشاہوں کے تخت و تاج میں بک جاؤں, مال و دولت والوں کے مال و دولت سے بک جاؤں, فرمایا اگر وہ خود کو فروخت کرنا بھی چاہے گا تو فروخت کر نہ سکے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا مشتری ہو, خریدار جس کا اللہ تعالیٰ ہو, جس کی اشترا اللہ تعالیٰ نے فرما لی ہو, جس کو خرید لیا ہو اپنے اولیاء کے صدقے میں, تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی بھی لاج رکھتے ہیں. کیونکہ اولیاء کی لاج رکھتے ہوئے تو نافرمانے. اس لیے تو علامہ حضرت کلانی رحمتہ اللہ نے فرمایا ان جلیسہم یندلی جمعہم, کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا. ابن حضرت کلانی فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندلی جمعہم, اس کا اندراج, اس کی رجسٹریشن انہی اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا سب اسی رجسٹریشن طرف نہیں ہوتی بلکہ من جمعی ما یتفضل اللہ بہ علیہم, کہ ہر وہ چیز ما یتفضل اللہ بہ, وہ ایسا مفعول بھی بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اولیاء اللہ کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اب وہ اس کا مفعول لہو فرما رہے ہیں. ہاں آگے مفعول لہو فرما رہے ہیں کیا؟ تکریم الاولیاء, اللہ یہ اس کا مفعول لہو ہے کہ تم ایسے نہیں سمجھا ہم جو تمہارا کام بنا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تکریم الاولیاء و تشریف لہم, ان اولیاء اللہ کا اکرام, ان اولیاء اللہ کے شرف کی وجہ سے اور اس عزت کی اور اس کرم کی وجہ سے کہ وہ شرف اور وہ کرم خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں جس طرح حکومت وقت کا جو حاکم ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے جب حاکم کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو اس عہدے کا خود پاس بھی رکھتا ہے, اس کے اعزاز اور اکرام جب حکومت کا کوئی سرکاری نمائندہ ہوتا ہے تو اس کے پروٹوکول کا حکومت خود انتظام کرتی ہے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بناتا ہے تو اس کو سرکاری پروٹوکول, شاہی پروٹوکول اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود عطا بھی فرماتے ہیں. لہذا اگر وہ چاہے کہ میں کسی کا ہو جاؤں تو پھر اس کے اندر سے پکار آتی ہے, ایک آواز آتی ہے, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں, الاجتباع من الجبی, الاجتباع من الجبی والجبی والجذب, اجتباع کسے جبیون سے ہے اور جبیون کے معنی جذبون کے ہیں, کھینچ لینے کے ہیں. اگر آپ ادھر سامنے بیٹھے تو میں دیکھتا رہوں گا اور آپ دکھاتے رہیں گے. آگے آ جاؤ بھائی, سامنے آگے بیٹھو. ہاں یہ جہاز کے کپتان کو ضروری ہے کہ نظر ہو اس کی, اگر سامنے نظر نہیں آئے گا تو کیسے پتا چلے گا. پیسنجر پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے, باہر بھی. اگر کپتان ہوتا ہے نا, شیخ بھی کپتان کی طرح ہے, تو اس کے جہاز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں بس ان کو صحیح منزل پر لے جانا. ہاں پہلے ذرا کپتان کا پتہ چلا لے کہ اس کو جدہ کا رستہ معلوم بھی ہے کہ نہیں. پتہ چلا کہ واشنگٹن لے گیا, اب وہاں ٹنٹناٹن میں ہے جناب, اور پیرس گیا اور اپنی جوانی کا سارا رس نکال دیا, اور لندن کو کیا بولوں, اس میں تو خود ہی موجود ہے, یہاں تو خود ہی ڈن ہو گیا. لندن کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے درانی صاحب, ہے نا, اس میں تو خود ہی موجود ہے, بٹ ڈن ہو گیا. یہ تو لندن میں جا کر لنڈا مال بن جائے گا, ہے نا, مستعمل مال کو بولتے ہیں نا, یوزڈ لنڈا کا مال. ارے میاں دیکھو یہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آئے گا, تم ادھر بیٹھ جائے شاباش. اس لیے کپتان کے لیے ضروری ہے, دیکھو اس کو پتا کرے بھائی یہ ایئر لائن کہاں جا رہی ہے. اس لیے شیخ کو بھی دیکھیں کہ بھائی یہ عرش پر لے جا رہا ہے یا کہیں اور لے کر جا رہا ہے. جس طرح سے جب نیا کپتان آتا ہے جہاز کا تو وہ ایسا نہیں آتا, پہلے کپتان کی ٹریننگ میں رہتا ہے, وہ سیکنڈ ٹو کپتان ہوتا ہے, اس کا نائب ہوتا ہے, تربیت پاتا ہے, تربیت ٹریننگ پاتا ہے کہ دیکھو یہ روٹ ہے, یہ سب ایسے ایسے جانا ہے, اس روٹ سے گزرنا ہے, اس طرح کئی دفعہ لے کر جاتا ہے, پھر اس کے سینئر کے ساتھ پہلے رہتا ہے, پھر سینیورٹی ملتی ہے. تربیت اور ٹریننگ ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ والا جو اس سے پوچھے جناب آپ کا کپتان کون ہے, اپنا کپ تو دکھائیے جو آپ نے حاصل کیا, ہم آپ کے کپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک ملازم تھا, مالک نے اس کو بھیجا کہ جاؤ دہی لے کر آؤ 50 روپے کا. اب وہ گیا تو وہ کٹورا ہوتا نا جس کے اوپر بھی ہوتا ہے اسٹیل کا ہوتا ہے, اس کے نیچے بھی چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے, اٹھا رہتا ہے وہ. تو مالک کے پاس مالک نے بھیجا جاؤ اس میں 50 روپے کا دہی لاؤ. اب وہ دہی لیا تو دہی دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ تو بچ گیا, ابھی تھوڑا دہی اس میں اور آئے گا, اب کہاں ڈالوں باقی. تو اس نے کہا اچھا, تو اس نے اس کو الٹا کیا, کہا باقی یہاں ڈال دو. بہت اچھا, اس نے وہاں ڈالا. اب وہ لے کر اس نے کہا اچھا بھائی تو لے, میرا تو کام ہو گیا, اب تو جانا تیرا کام. مالک کے پاس آیا, مالک کے پاس آ کر پہنچا, مالک نے پوچھا ہاں بھائی کہا اتنا سا دہی لائے, نہیں حضور اور بھی, کہاں کہاں ہے, کہا یہ دیکھیے. جو یوں تھا اس کو الٹا سیدھا کیا, جو تھا وہ بھی گیا. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی. لہٰذا یہ جو کپتان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے, اللہ والے میرے پیارے دوستو, جب یہ جہاز بیٹھے میں بیٹھے گا پہلے دیکھے, معلومات کرے, سب دیکھے, ایسے تھوڑی ہاتھ میں ہاتھ ایسے نہ دے, جلدی نہیں کر. بزرگوں نے منع کیا اس بات کو کہ جلدی نہ کرو, پہلے دیکھو کچھ وقت گزارو اس کے پاس بیٹھو, اس کو دیکھو, مناسبت دیکھو. جب مناسبت ہو جائے پھر جب مناسبت پیدا ہو جائے دیکھ لیا, اب کیا کرو, اب اپنے کو فروخت کر دو. اب یعنی بیعت, اب بیعت ہو, یعنی اپنے کو بیچ دو. بیعت تو نام ہے بیچنے کا. پہلے دیکھ بھال کر لو, پوچھنا جو ہو پہلے کر لو. اب ہو گئے بس اس کے بعد پھر کیا ہے, پھر فدا ہو جائے. میں فدا ہوں قلب و جاں سے, میں قلب و جاں سے فدا ہوں ان پر کہ جن کی محبت سے ہوا دل لشکے چمن. میں فدا قلب و جاں سے ان پر ہوں, میں فدا قلب و جاں سے ان پر ہوں کہ جن کی صحبت سے دل ہوا روشن. میں فدا قلب و جاں سے ان پر ہوں کہ جن کی صحبت سے دل ہوا روشن. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جذب کی جذب ہے, یہ اللہ تعالی کس کو عطا فرماتے, جو روتا گاتا ہے, گڑگڑاتا ہے. الہی میشا کے معنی یہ ہے, میشا کے معنی یہ ہے, میشا کے معنی یہ ہے جس کو چاہے. ارے میاں مانگو. جب بچہ اللہ تعالیٰ بچہ اپنے ابا سے سوال کرتا ہے کہ ابا دے دو دے دو دے دو, روتا ہے. بس بندے کو بھی روتا ہے وہ روئے. اسی پر وہ واقعہ سنائے کہ رونے سے کام بنتا ہے میرے دوستوں. اگر بچہ روئے نہیں تو ماں کی چھاتی میں خون رہے گا اور رونے سے وہ خون دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر بچہ پیدا ہو, بچہ روئے نہیں تو دائی اور ڈاکٹر بھی اس کو الٹا کر کے دے دبا دب تھپڑ مار دیے. اور عجیب بات یہ کہ بچہ روتا ہے سب گھر والے ہنستے ہیں, بچہ روتا ہے سب گھر والے ہنستے ہیں, ماشاء اللہ مبارک ہو. اور اگر بچہ روتا نہیں ہے سب بچے روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا نہ رونا اس بات پر دلالت کرتا ہے, اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا. جو بچہ روتا نہیں ہے نا وہ زندہ نہیں بچتا. جسمانی حیات نہیں ملتی اس کو. لہذا بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات پر دلالت کرتا ہے. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات پر دلالت کرتا ہے. جس اللہ تعالی نے بچے کے رونے کے سے ماں کے دل میں جوش آتا ہے, اس جوش سے اس کا خون دوسرے تبدیل ہو جاتا ہے, وہی اللہ تعالی, وہ شفیق مولا, وہ رحمت والا مولا. بندے کے رونے سے اللہ تعالی کی رحمت سے جوش آتا ہے میرے دوست. اور وہ بندہ جو مستحق سے آزاد ہوتا ہے بندے کے رونے سے اللہ تعالی کی رحمت سے, وہ مستحق کے انعام بن جاتا ہے. مستحق کے عذاب مستحق کے ثواب ہو جاتا ہے, اور مستحق کے انعام مستحق کے انعام ہو جاتا ہے. یعنی جو اس قابل تھا جس کو جانوروں کی طرح جھوٹے لگائے جائے, جھکائی کی جائے, اب وہ انعام کا مستحق. انعام وہ جانوروں کو بولتے ہیں, انعام نعمتوں کو پانے والا. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, ابھی آپ دیکھیے آج کیا تاریخ ہے, 25, 6 دن کی بات ہے, ہمارے یہاں فائرنگ کا مقابلہ ہوگا. کرسمس آج تو منائی جاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی مناتے ہیں, امام کی خیر منائے. کرسمس کیا منا رہے ہیں, امام کی خیر منائے. اور 31 دسمبر ہوگا, پھر آپ دیکھیے کیسے فائرنگ, کیسے شراب اور شباب اور کباب کی بدماشیاں. کیوں؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محرم عطا فرمایا. محرم کے معنی محترم کے ہیں, کیونکہ قابل احترام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے آگے سر جھکا دے, ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر عمل کرے, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے, اور اپنی گردن کو خم کرے. سرے تسلیم خم جس کو بولتے ہیں, سرے تسلیم خم کرے, گردن جھکا دے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. اب چاہے داڑھی کا معاملہ, چاہے ٹخنوں کا معاملہ ہو, چاہے حسینوں کو دیکھنے کا معاملہ ہو, چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو, اور چاہے فوجگی کا معاملہ ہو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے. یہ کیسے, سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. جگہ دو ان کو ذرا ادھر, سمجھ گئے نا, یہ وہ حد. بس ٹھیک ہے, آگے بیٹھ جاؤ. بس ہے ہر چیز میں اللہ کی رضا خوشی کو مقدم رکھتا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا عطا فرمایا؟ محرم. محرم کے معنی جو ہے محترم کے ہیں. کافر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں ظالم، نہ حلال نہ حرام کی تمیز، اولئک کالانعام وہ مثل جانوروں کے، بل ہم اضل بل تو ان سے بھی گئے گزرے. اولئک کالانعام شیر بھی ایک جانور ہے لیکن مجال نہیں کسی رچھنی کو دیکھے یا کسی بندریا کو چھیڑے. کبھی کسی بندریا سے نیو ایئر نائٹ مناتا ہوا پکڑا نہیں گیا. اس لیے تو شیر ہے بھائی، جنگل کا بادشاہ اسی لیے. ایسا تھوڑی ہے کہ کیا بندریاؤں کو اور رچھنیوں کو اور گینڈیوں کو چھیڑ ہے. اسی لیے اس کو جنگل کی بادشاہت ملی ہے. بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے. میرے پیارے دوستو، اب ان کو کیا، اب ان کا سال کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جانوری سے. جانور ہے نا، اس لیے ان کا سال کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جانوری سے. ابتدا میں جانوری شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو محترم بنایا، اس کا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے اور جانوروں کا سال جانوری سے. ابھی آئے گا دیکھیے پہلی کیا ہوتا ہے. لیکن افسوس اب یہ ہوا کہ مسلمان نے اب چونکہ اپنے راستے کو چھوڑا، اب محرم جب آتا ہے تو اس میں بھی فائرنگیں ہوتی ہیں. اب یہ دو تین سال سے یہ ہونے لگا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میرے پیر بھائی نے، انہوں نے مجھ کو فون کیا، مجھے فون کر کے پوچھا کہ آج کل کچھ ایس ایم ایس چلے ہیں اور وہ ایس ایم ایس یہ ہیں کہ ہیپی نیو ایئر محرم پر. ہاں محرم کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی. نیا یا اس ہیپی نیو ایئر کو مسلمان کرنے کے لیے سال نو مبارک. یہ مسلمان ہو گیا، سال نو مبارک، یعنی اللہ تجھے وہ بیوی دے جس میں نو سالے ملے تجھے. سال نو مبارک یعنی جب کیا، جب شوہر بیوی کی کو اگر ڈانٹے یا پٹائی کرے تو نو سالے مل کر وہ دھکائی کرے کہ بہنوں کا دماغ درست ہو جائے. یہ ہے سال نو مبارک، تجھے نو سالے ملے تگڑے تگڑے، تاکہ جب بیوی کو پٹائی کرنے کا شوق آئے نا تو پھر نو سالے مل کر وہ دھنائی کرے کہ جیسے روئی دھلی جاتی ہے، پھر بہنوئی کا دماغ درست ہو جائے. پھر وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے میری ذرا غصہ آ گیا تھا، میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. پھر نو سالے ہوں گے نا تو پھر ٹھیک رہے گا. سالے نو سے کیا ایک سبق دے دیا، یعنی سبق یہ ہے کہ بیویوں کی پٹائی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ سبق ہے، ان کو مٹھائی کھلائے. لیکن بیوی عورتوں کو مٹھائی اچھی نہیں لگتی ہے، ان کو کھٹی میٹھی چیز اچھی لگتی ہے. کھٹے میٹھے فال سے، ٹھنڈے ٹھنڈے فال سے، کھٹے میٹھے فال سے، ان کو وہی کھلائے جو ان کو پسند ہو. بس پٹائی نہ کھلائے، جیسے ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں. وہ یہی کہ اس کا شوہر اس کو آرام سے رکھے. سچ بتاتا ہوں، انتہا درجے کی بے غیرتی ہے بیویوں کو پٹائی کرنا، انتہا درجے کی بے غیرتی ہے بیویوں کی پٹائی کرنا اور اس کو غیرت سمجھنا. تو یہ غیرت کی بس کیا کہا جائے اس بے غیرتی پر. تو محرم پر انہوں نے پوچھا کہ یہ مبارکباد دینا نئے سال کی، یہ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے اس کا. میں نے کہا بھائی یہ طریقہ تو صرف آج سے دو سے تین سال پہلے سے شروع ہوا ہے، پہلا ایسا سلسلہ کوئی نہیں تھا. محرم آتا تھا کوئی اس پر مبارکباد نہیں دیتا تھا. میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، نئے سال کا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پرانا سال گزر گیا. یہی بات ہے نا، پرانا سال گزر گیا. پرانا سال کا گزرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، اور ہماری عمر جب کم ہو رہی ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ قبر کی منزل نزدیک آ رہی ہے. لہذا جب قبر کی منزل نزدیک آ رہی ہے، ہماری موت کا وقت قریب سے قریب تر اور قریب ترین ہوتا جا رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اب ہمارا اعمال نامہ کھلنے والا ہے، ہمارے اعمال کرنے کا وقت محدود ہوتا جا رہا ہے، کم سے کم ہو رہا ہے. اور اس کمی پر خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کرنے کی
جو مدت ہے اس عمل کرنے کی مدت میں کمی آ رہی ہے. اب کیا کرے, رونا چاہیے کہ خوشیاں منانی چاہیے؟ زندگی کم ہو رہی ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں. اگر پیچھے پلٹ کر دیکھے تو جو زندگی ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال, پتا یہ چلا کہ پیچھے جو زندگی گزری ہے اس میں ہمارے پاس آخرت کی منزل کے لیے زیادہ راہ بجائے بڑھنے کے اور کم ہو رہا ہے. کیسے؟ کہ بجائے نیکیاں کر کے ہم اس کو بڑھاتے, گناہ کر کے ہم اس کو مائنس میں لے کر جا رہے ہیں, منفی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کہ یعنی انڈے کھانے کے انتظام کرنے کے بجائے ڈنڈے کھانے کا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ زیادہ جوتے پڑیں گے. تو یہ تو رونے کا مقام ہے. اور اس پر مبارکبادیں دینا میرے دوستو, یہ سلسلہ اسلاف سے لے کر آج تک بھی نہیں تھا. آج سے صرف 2-3 برس جبکہ ایس ایم ایس کے مزے آئے موبائلوں سے, ابھی بھی 2-3 سال سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ محرم کے آغاز پر مبارکباد دی جا رہی ہے. لہٰذا یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا, ایک عام آدمی بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ مبارکباد. اصل اور ہوش کی بات ہے کہ زندگی کم ہو رہی ہے, عمر ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, اور ہم خوشی منا رہے ہیں. جب گھر میں پوتا پیدا ہوتا ہے نا, پوتا یعنی بیٹے کا بیٹا یا بیٹی, اولاد کی اولاد, دادا خوش ہوتے ہیں. خوشی میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مولوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دادا تو خوش ہو رہے ہیں, میرے شیخ نے فرمایا دادا تو خوش ہو رہے ہیں جبکہ پوتا اپنے دادا کو ایک پیغام دے رہا ہے. دادا جی خوش ہیں کہ میرے گھر میں پوتا ہے, دھوم دھام سے عقیقہ ہو رہا ہے, اور وہ پوتا دادا کو پیغام دے رہا ہے, دادا جان اب آپ کے لیے اس گھر میں جگہ تنگ ہو رہی ہے, اب آپ اپنے رستے کو جائیے. پیغام ہے. پہلا پیغام کب آتا ہے؟ جب بال سفید ہوتے ہیں. یہ پہلا پیغام ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ قبر کی طرف سے پیغام ہے. پہلا پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کیا کہ بال سکی سفیدی, یہ پہلا پیغام ہے. اور دوسرا پیغام عمر کا 40 سال ہونا ہے. یہ دوسرا پیغام ہے کہ اب 40 سال عمر ہو رہی ہے. لیکن 40 سے پہلے بھی ضروری نہیں ہے کہ 40 سال ہو, اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے. یہ دوسرا پیغام ہے. اور تیسرا پیغام عجیب بات ہے, رونے کے مقام پر خوشی منا رہا ہے. یعنی پوتا تو اس کو گھر سے نکالنے کے لیے آیا ہے کہ دادا جانا بابا جائیے, اب آپ کا یہاں اس گھر میں حصہ ختم ہو رہا ہے, اب ہماری باری آ رہی ہے. اور دادا بھی خوش ہو رہا ہے, سب بھی خوش ہو رہے ہیں, خوشی کے مارے فائرنگ بھی ہو رہی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے, فائرنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن اب اتنی عجیب بات ہے کہ وہ پوتا آ کر دادا کو گھر سے نکالنے والا ہے اب وہ. تو اس لیے میرے پیارے دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے, حضرت وقت کم ہے, وقت کم ہے, اتنی نصیحت کیجئے, بس چند تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے, زیادہ دیر میں بیٹھ نہیں سکتا. اور سائل کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کسی سے کہے کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے لیکن میرے پاس صرف 5 منٹ ہے, یہ سائل کے لیے جائز ہے بالکل. کہ وہ کہے کہ جی آپ میرے بیان آ کر کیجئے لیکن صرف 15 منٹ کا بیان ہو سکتا ہے, میرے پاس صرف 15 منٹ آپ بیان کیجئے, یہ سائل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی سے اس شرط پر بیان کروا سکتا ہے, جائز ہے. مسجد کا معاملہ نہیں کر رہا, کہیں اور کے لیے, کیونکہ یہاں کا انتظام منتظم کے ہاتھ میں ہے. آپ آنے والے کے اوپر اگر وقت نہ ہو تو نہ آنے والے کے. لیکن جب کوئی بیان کے لیے گئے کہ جی بیان ہے, پوچھے کتنی دیر کا کرنا ہو, جی صرف 15 منٹ, ٹھیک ہے بھائی 15 منٹ, پھر وہ 15 منٹ سے آگے نہیں کر سکتا, اس کی بھی نہیں. دادا حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا, حضرت تھوڑا سا وقت ہے, کچھ نصیحت فرما دیجیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث فقی, اپنے وقت کے امام مجتہد, حضرت نے فرمایا, کیا عجیب, دیکھیے دو جملوں میں نصیحت کر دی کہ عمل للدنیا, دنیا کے لیے تو اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, بقدر مقامک فیہا, اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے تو اتنی محنت کر, اتنا عمل کر جتنا تجھ کو دنیا میں رہنا ہے. اور فرمایا اور آخرت کے لیے اتنا عمل اور اتنی محنت کیا بے قدری مقامی کفیا کہ جتنا تجھ کو آخرت میں رہنا ہے. بس دو جملوں میں حضرت نے نصیحت فرمائی، اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها اور واعمل للآخرہ بقدر مقامك فيها، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھ کو دنیا میں رہنا ہے، اور واعمل للآخرہ اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کمانے کے اندر اتنا مشغول ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مکان بنانے میں اتنا مشغول ہے کہ جماعت کی نمازیں چھوڑ دی، اب اس کے بعد اپنے گھر میں قرآن خوانی کرائے گا یا بیان رکھوائے گا یا کسی بزرگ کو لا کر خود بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، لیکن جو اس کی بنیادوں میں اللہ تعالی کی نافرمانی پڑ چکی ہے وہ کیسے دھلے گی؟ قرآن خوانی سے، یا دیگے تقسیم کرنے سے، یا بزرگوں کے بیان کرانے سے؟ اب وہ نیت، وہ بنیادوں میں جو چیز پڑ گئی ہے کیا وہ دھل جائے گی؟ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست. ہاں راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لینا، محروم ہی نہیں ہے، توبہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کمانے میں یا مکان بنانے میں یا شادی بیاہ کرنے کے اندر اتنا مشغول ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ دی، کہ مہمانوں کو دعوت کھلا رہا ہوں اس لیے جماعت کی نماز چھوڑ دی، مسجد کی جماعت کی نماز، یہ بات یاد رکھنا، گھر کی جماعت کی نماز نہیں، مسجد کی جماعت کی نماز مراد ہے یہاں سے، کہ مسجد کی جماعت میں مردوں کا شریک ہونا واجب ہے، گناہ کبیرہ ہے شریک نہ ہونا، جیسے داڑھی کا منڈانا، داڑھی کا کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مکان بنانے میں یا کمانے میں یا مہمانوں کو کھانا کھلانے میں، رزق کھلانے میں رزاق کو بھول جانا، رزق کمانے میں رزاق کو بھول جانا، یہ شرافت بندگی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جذب مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے کہ جس خزانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی. اب یہ خزانہ ملتا کیسے؟ میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے. اتنا عظیم الشان مضمون ہے، اتنا عظیم الشان کہ ہماری بندگی کو، ہماری بندگی کو گندگی سے بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص دلانے کا عجیب مضمون ہے یہ کہ بندہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارا کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارا بناتے ہیں. اب وہ پیارے کیسے بناتے ہیں؟ بس فرمایا، اب اس کا طریقہ دیکھیں. یہ تو تھا قرآن پاک کی آیت، ان اللہ یجتبی لہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب فرما کر اپنا بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے پھر میرے دوستو پھر اس کو مخلوق چاہے کھینچ لے، ایسا ہو نہیں سکتا. ایک صاحب نے میرے مرشد سے سوال کیا، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دعوت برکاتہم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھینچیں گے تو کیا اس کو پتا چل جائے گا؟ کیسا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی طرف کھینچیں گے کیا اسے پتا چل جائے گا؟ سوال کیسا؟ اب جواب سنیے. میرے مرشد نے فرمایا، اگر آپ کا 2 سال کا بچہ، ایک انسان ہے 40 سال کا ہے، صحت اچھی ہے، 100 کلو سے زیادہ وزن ہے، جس پر ڈاکٹر کہہ بھی رہے کم کرو، 2 سال کا بچہ ہے 10-12 کلو کا، وہ 100 کلو کے ابا کو کھینچ رہا ہے ایک چھنگلی سے پکڑ کر، چھوٹی انگلی سے پکڑ کر، جس کو عربی میں خنسر بولتے ہیں. عربی زبان کی عجیب چیز ہے کہ عربی میں ہر انگلی کا نام الگ ہے، خنسر، بنسر، وسطا اور سباہا، یہ سیدھے ہاتھ کی اور شہادت کی انگلی کو بولتے ہیں، اور سبابا دونوں شہادت کی انگلیوں کو، چاہے سیدھا ہاتھ ہو چاہے الٹا، لیکن صرف سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو سباہتن بولتے ہیں. ہر انگلی کا نام الگ ہے. خنسر چھوٹی انگلی سے پکڑ کر، جس کو چھنگلی بھی بولتے ہیں ہماری زبان اردو میں، اگر وہ بچہ کھینچ رہا ہے تو میرے شیخ نے فرمایا، بتاؤ 100 کلو کے ابا کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بتائیے جناب، ایک چھوٹا بچہ کھینچے 100 کلو کے ابا کو پتا چلے گا کہ نہیں؟ بس میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے، اتنا بڑا مالک جب آپ کو اپنا بنائے گا اور آپ کو کھینچے گا تو آپ کو پتا نہ چلے گا. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حکیم الامت سے کیسے پتا چلے گا، کیا پتا چل جاتا ہے؟ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ تو حضرت نے حدیث کہ اللہ والا بننے کی نسبت اور وہ چیز نظر بھی نہیں آتی کہ کیسے اللہ والا بنا، وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اندر سے وہ چیز آتی ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا یا دوستوں نے بتایا تھا کہ آپ بالغ ہو گئے. آپ جس طرح سے بلوغت کے بعد کوئی آدمی یا بالغ آدمی بتائے علامت بلوغت, کوئی سکھا دکھا دے بتا دے, کہ نہیں سمجھا سکتا کیوں, لیکن پتا چلتا ہے سوچ میں خیالات میں اور جسم کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اور جو چیز پیدا ہوتی ہے اس چیز, وہ بلوغت کے بعد اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک کیفیت ہے جس کو سمجھا نہیں سکتا, لیکن اس کو پتا چلتا ہے اور اس کے حرکات و سکنات سے, اس کے ہلنے جلنے سے, چلنے پھرنے سے, اس کی نگاہوں کے زاویے سے دوسروں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے. کہ صبح صبح اٹھ کر دیکھا تو شلوار لٹکی ہوئی ہے, اس کی حرکات سے پتا چلا نا. تو میرے پیارے دوستو جس طرح سے جب بالغ ہوتا ہے اس کو بھی پتا چلتا ہے, دوسروں کو بھی پتا چل جاتا ہے. اسی طرح سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اللہ والا بناتا ہے تو اس کے روح میں ایک نئی جان آ جاتی ہے, پھر اس کی حرکات اور سکنات سے بھی پتا چلتا ہے, اس کے درد بھرے دل سے بھی پتا چلتا ہے, اس کی آؤ فواؤ سے بھی پتا چلتا ہے, اس کی چال سے بھی پتا چلتا ہے, اس کی نگاہوں کے زاویے سے بھی پتا چلتا ہے اور اس کے کانوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ شخص یہاں کا نہیں ہے, کہیں اور کا ہے, وہ کہیں اور کا ہے. اس سے بھی معلوم چلتا ہے, اس کی ایک ادائے بندگی بتاتی ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ کہیں اور کا ہے. اب میں اس پر چھاپ لگ جاتی کسی اور کی, کس کی؟ مولا کی چھاپ. اب یہ کیسے ملے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو حدیثوں کو جمع کروایا میرے شیخ نے, دو حدیث مبارکہ کو. فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر یہ نقل کی ہے, تقریباً 10,000 احادیث مبارکہ ہیں اس چھوٹی سی کتاب میں جامع صغیر, 10,000 کتاب احادیث ہیں شریف, اور احادیث مبارکہ بھی حروف تہجی کے اعتبار سے کہ الف الف با تا سا کے اعتبار سے 10,000 احادیث مبارکہ کو جمع کیا. یار لائے نہیں, 10,000 احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا. چھوڑو میاں رہنے دو, نکالنے والی چیز کو اندر لے لیا. سنو مضمون چھوڑو. اس لیے ہمارے اکابرین کی محنت ہے, کہتے ہیں دین پھیلانے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت ہے, کمال ہے. ہمارے اکابرین کی محنتیں دیکھے تو پتہ چلتا ہے یہ ظالم کیا تھے. اب کسی کو آپ بڑے سے بڑے ماہر کے حوالے کر دیں کہ نکالو حروف تہجی پہ بنا کے دکھاؤ, آج سے شروع کرے, کہا آج سے شروع ہے, 24 گھنٹے تم اس کام میں لگو, ذرا ساری احادیث مبارکہ کی کتابوں سے احادیث سے جمع کرو, کسی اس کتاب کو نہ دیکھنا, بغیر اس کو دیکھ کے ترتیب دو اور لکھو یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے یا ضعیف ہے, یہ بھی اور لکھو حروف تہجی کے اعتبار سے, تب پتا چلے گا کہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی اور وہ چیز کیا تھی. اس چیز کا نام ہے برکت, اور یہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے, کمپیوٹر سے نہیں ملتی. بحیثیت کمپیوٹر کے ماہر ہونے کے, کیونکہ میں بھی کمپیوٹر کا پروگرامر ہوں, میں بھی پروگرامر ہوں کمپیوٹر کا, بحیثیت ماہر ہونے کے کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تقویٰ نہ ہو. یہ وہ حضرات, یہ وہ تھے کہ جن کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا, برکت تھی تقویٰ کی برکت سے, اپنے قلب و جان کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے تھے, جس کی وجہ سے آج ان کی تحقیقیں دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ اللہ اکبر یہ لوگ کیا تھے, کون سے کمپیوٹر ان کے پاس تھے. پتا چلا خالد سے رابطہ اور تعلق تھا, ان کے اوقات میں وہ برکت تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو وہ فرماتے ہیں ان حدیث شریف ہے, ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات, تمہارے طرف کی طرف سے تمہارے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفحات, نسیم کرم کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. نفحات کا ترجمہ میرے شیخ نے کیا, نسیم کرم کے جھونکے. ابھی اردو ہے بھائی, لیکن اس اردو کا مزہ, یعنی وہ ہوا, وہ باد صبا جو چلتی ہے تو کلیاں کھل جاتی ہیں. تو کیا مطلب آ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آواز چلتی ہے تو دل کی وہ کلی اور وہ چوٹ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تو بنابی کو لگا کر بھیجا تھا, وہ محبت کی کلی بھی کھل جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے, جو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دل ازل سے تھا تو یہ آج کا شہدا ہی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ نفاذ کا ترجمہ ملا نکاری رحمتہ اللہ نے جذبات سے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف کھینچنے اور جذب کرنے والی تجلی، اور حکیم الامت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے نفاذ کا ترجمہ التجلیات المقربات سے فرمایا، یعنی وہ تجلی جو بندے کو اللہ تعالی کا، وہ مقرب تجلی جو بندے کو اللہ تعالی کا مقرب بنا دے۔ اب مقرب اور مقرب، یعنی مقرب قریب کرنے والی تجلی، اور مقرب وہ بندہ جو اللہ تعالی سے قریب ہو گیا۔ وہ تجلی مقرب جو بندے کو اللہ تعالی کا مقرب بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فتار رسولا، اس کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنا ہے؟ کیونکہ زمانہ تو یہی ہے، لیکن اس زمان تو ہے، مکان بھی ہو نا، زمانہ تو ہے، ٹھکانہ کہاں ہے اس کا؟ کہ جی سردی کا زمانہ آ گیا، اب انار ملیں گے، کپڑے والے کی دکان پہ ملیں گے کیا؟ فروٹ والے کے پاس ملیں گے۔ فروٹ والا کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا جہاں کھڑا ہوتا۔ ایک صاحب نے سے پوچھا نا کہ بھائی کہاں رہتے ہو؟ کہا وہ مسجد کے سامنے۔ کہا مسجد کا ہے؟ میرے گھر کے سامنے۔ گھر کا ہے؟ مسجد کے سامنے۔ ارے بھائی دونوں کا ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ میرے دوستو، اب وہ فتح رسولہ تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنا ہے ابھی بتاتا ہوں، اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا۔ فتح رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو یہ بتانا میرے ذمے ہے، لیکن آگے پہلے دیکھ لیجیے حدیث حدیث شریف کو مکمل کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہ، اے کاش کہ شاید یہ تجلی تمہیں مل جائے، تم تلاش کرو۔ تو ان تصیبکم نفحۃً منہ، اگر ان تجلیات میں سے ایک تجلی تم کو مل جائے، ان تصیبکم نفحۃً منہا، اگر ایک اس میں سے تم کو مل جائے تو کیا عالم ہوگا؟ فلا تشقونا بعدہ ابدا، پھر کبھی تم اس کے بعد بدبخت اور شقی نہیں ہوگے۔ شکاوت تمہاری سعادت سے بدل جائے گی، اور جب سعادت سے ایک مرتبہ کنورٹ ہو جائے گی تو پھر وہ دوبارہ شکاوت سے تبدیل نہیں ہوگی۔ بدبخت اور شقی نہیں، سعید بنا دے گی تمہیں وہ تجلی۔ اب تلاش کیا کر لی؟ فتح رسول کا جواب، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، علماء سے بھی خوب سنتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ طریق راستوں پر گھومتے رہتے ہیں، کہاں ذکر کی مجلس سے تلاش کرتے ہیں کہ جہاں بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، چاہے اللہ اللہ کرنے کی صورت میں، چاہے علم تعلیم کی صورت میں، چاہے نماز پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا اور بیان سننے کی صورت میں، کئی صورتیں ہیں، چاہے فتویٰ لینا اور دینے کی صورت میں، جو دین کے کام کی انواع مختلفہ ہیں، دین کے کام کی نو مختلف ہے نا، جیسے اذان دینا یہ دین کا کام، نماز پڑھانا یہ دین کا کام، مسجد بنانا یہ دین کا کام، مال خرچ کرنا یہ دین کا کام، تبلیغ میں جانا یہ دین کا کام، مدرسہ کھولنا بنانا چلانا یہ دین کا کام، جہاد میں جانا مال دینا نکلنا نکالنا یہ دین کا کام، حج میں جانا یہ دین کا کام، مختلف نا ہے دین کے کاموں کی۔ اب اس دین کے کاموں میں سے جس شعبے میں لگے، جس نو میں یہ مشغول ہو، جس کام میں مشغول ہو، تو ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ اس یاد کی قسمیں میں نے سمجھا دی، مختلف ہیں، کسی خاص شکل کے ساتھ وہ مقید اور قید نہیں ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پیش، زبان اور کان، یہ صورت ہو گئی، سننا اور کہنا یہ بھی ایک صورت ہے۔ جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر یلتمسون، تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ مل جاتے ہیں تو فرشتوں کو پھر بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، آ جاؤ بھائی گھیر لو۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں، وہ عالم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ کس کو یاد کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں سوال۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یکبرونک، یسبحونک، یمجدونک، یحمدونک، کہ آپ کی تمجید، آپ کی تحمید،
آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر یعنی آپ کی بڑائی، آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی رفعتیں، آپ کی تعریفیں اور آپ کی بزرگی کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا سوال عجیب ہے، جبکہ ہوا عالم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، وہ سوال عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ جی جو بندے جو یہ کام کر رہے ہیں، حل یرونی، کیا ان بندوں نے مجھ کو دیکھا بھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ لا، کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے. میرے شیخ نے یہاں ایک شعر پڑھا، عجیب ہے. فرماتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، نگاہ اولی دل نگاہ واپسی ہوتی. کیا دیکھ، سبحان اللہ، ایسا درد بھرا اور ایسا شیخ محبت اور درد میں ڈوبا. پھر وہ جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں، پوچھا ہل یا سنو نہ نہیں، کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے ہیں؟ کہا جنت مانگ رہے ہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا، دیکھ لیتے اور شوق سے عبادت کرتے ہیں. کہا کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھا ہے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ تڑپتے ہوئے دل سے اپنی آنکھوں میں سے آنسو خون کی برسا دیتے. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے سب کو بخش دیا. تب فرشتے ایک بات پیش کرتے ہیں، اعتراضاً نہیں، تعجب کی وجہ سے، کہ اللہ بھی ہے، ایک شخص تو یہاں پر ایسا آیا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جو انما جاء لحاجت، وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں بھی ذرا اللہ کا ذکر سنوں یا کوئی بات سنوں. نہ چلو یار، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، لمبا بیان ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، وہاں چلیں. یا چلو یار، دوست نے کہا یار چل چل یار چلنا ذرا اچھا لگے گا، اچھا یار چل، مصیبت ہے یہ پیچھے پڑ گیا، چلو چلے. اپنے کسی غرض اور مقصد سے آیا، وہ مقصد نہیں تھا ذکر اللہ، اصل تو کمال یہ ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تم الجلسا لا یشقا جلیسہم، یہ وہ ہے ایسے ہمارے بوریا نشین، ہمارے گدی نشین ایسے ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا. اب اس سے یہ پتا چلا کہ دیکھیے وہاں بھی شکاوت، اس حدیث شریف میں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتار رسولا فتار رسولا، تم تلاش کرو، تو پتا چلا یہ اہل اللہ کی وہ مجالس، ان مجالس میں شرکت کرنے سے شکاوت سعادت سے تبدیل ہوتی ہے، اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے یہ نعمت ملتی ہے. کس کی کون سی نعمت؟ جذب کی نعمت. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، دیکھیے حضرت عمر کا کیا ارادہ تھا. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. بہادر تھے، بہادری کی وصف اس زمانے میں بھی تھی کہ عکاظ کا میلہ جو عرفات کے قریب لگتا تھا، وہ عکاظ کا میلہ، وہاں پر آپ بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، تلوار بازی، نیزہ بازی وغیرہ، شعرا آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے کرتے تھے وہاں پر، حضرت عمر غالب رہتے تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے حضرت عمر، 17 لوگ تھے قریش میں پڑھے لکھے جن میں حضرت عمر بھی تھے، شتربانی کرتے تھے. اس لیے یہ تو بات جگہ آتا ہے نا کہ شتربانوں کو حکمرانی سکھا دی. شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ چرایا کرتے تھے. اور خود فرماتے ہیں ایک دفعہ اب وہ میدان سے گزرے، تو وہ میدان سے گزرے تو رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ میری پٹائی لگاتا تھا. کہا آج اسلام نے ہم کو عزت وہ دی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا، آج مجھے وہ شرف اور عزت مل رہی ہے، اسلام سے عزت مل گئی مجھ کو. اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں شتربانی کرتا تھا اور میرا باپ میری پٹائی لگاتا تھا، اتنے سختی اور ظلم کرتا تھا مجھ پر، سخت مزاج تھا باپ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عکاظ کے میلے میں بازی کے جوہر دکھاتے تھے، حضرت عمر کو پتا چلا، انہوں نے تلوار نکالی، ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. ہاں بھائی، اعلان کیا تھا 100 اونٹ کا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا کیوں نہیں دوں گا، 100 مرسیڈیز ملے گی تجھے، یہ کام فلاں کی گردن اتار لا، 100 ملین ڈالر ملے گا، ملین ڈالر ملیں گے اگر ہمارے حوالے کر دو تو. شرط یہ نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے.
یا اتنا قاعدہ یا بغدادی قاعدہ. پہلے بغدادی قاعدہ ہوتا تھا لیکن گردن اتار لو تو انعام ملے گا, ڈالر ملیں گے گرفتار کروا دو تو. کر لو یا کروا دو, مخبری کر دو تو تمہیں ڈالر ملیں گے اور شاید ڈارلنگ بھی مل جائے. لیکن ڈالر ملے گا ڈارلنگ ملے, سوچ لے دنیا کا تو نفع اور نقصان تھوڑی دیر کا ہے, دنیا کا نفع اور نقصان تھوڑی دیر کا ہے, آخرت تو سوچ لے کیا عالم ہوگا. اور وہ دنیا میں ذلت جو ہے وہ مقدر بن کے رہتی ہے. خیر حضرت عمر سے کہا ابو جہل نے, دیکھو اگر کمر میں درد نہ ہو تو سیدھے بیٹھ جاؤ, اگر بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے طبیعت کی وجہ سے تو ٹیک لگائے کوئی حرج نہیں ہے, بوڑھا ٹیک لگائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جس کی کمر میں درد نہ ہو بیمار نہ ہو وہ ٹیک نہ لگائے. دین کی بات ادب سے سن لے, کیونکہ دین کلو ادب, دین پورا کا پورا سراپا ادب ہے. جب طبیعت میری ہوتی تب تو ٹیک لگا لیتا ہوں, لیکن میں بھی ادبن ٹیک نہیں لگاتا. باقی کرسی پر بیٹھنا یہ انتظامن ہے, ادبن کی وجہ سے نہیں, بے ادبی کی وجہ سے نہیں, انتظام کی وجہ سے, لیکن ٹیک اس لیے نہیں لگاتا. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا, فرمایا اگر یوں بیٹھو گے نا یوں تو بڑھاپے میں تم ایسے ہی ہو جاؤ گے. فرماتے میرے شیخ ایسے بیٹھا تھا, حضرت کو دیکھا, حضرت فرماتے میں بھی یوں بیٹھتا ہوں. دادا حضرت کی عمر ماشاء اللہ 82 برس ہے, آج بھی میرے شیخ یوں بیٹھتے, 82 برس خالص کے مریض لیکن حضرت یوں بیٹھتے. اس نے فرمایا کہ ایسے کمر سیدھی کر کے بیٹھا کرو, کمر سیدھی رہے گی مضبوط رہے گی, اور کمر سے بہت سارے کام بھی لینے ہوتے ہیں. تو میرے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ لے لیے تو آپ وعدہ پوچھا, اس نے کہا ہاں. آپ راستے میں چلے تو کچھ لوگ بچڑے کو ذبح کر رہے تھے. حضرت عمر فرماتے بعد میں سنایا کہ جب میں وہاں سے گزرا, جب وہ بازار سے گزرا تو اس بچڑے سے آواز آئی, یا اعلی ذریح امر النجیح, یا اعلی ذریح امر النجیح رجل یصیح بلسان فصیح وقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وشہادت ان لا الہ الا اللہ. یعنی اے اعلی ذریح, ایک ایسا خاص معاملہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت لسان عطا فرمائی ہے, بلاغت و فصاحت اللہ عطا فرمائی ہے, بس اس کو جو بات کہہ رہا ہے شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. حضرت عمر تلوار ہاتھ میں, نشہ چڑھا ہوا ہے 100 اونٹوں کا, اور جوش اور غصہ ہے, اور بچڑے سنے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز مجھے سنائی دے رہی ہے, لیکن شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. کے بڑے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی صحابی ملے, پوچھا ہے عمر کہاں جا رہے ہو, آنکھوں میں خون اترا ہوا چہرہ لال ہے. صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ملے, کیا کہا؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تب انہوں نے کہا کہ عمر کیا تم سمجھتے ہو کہ بنی ہاشم اور بنی زہرہ تم کو چھوڑ دیں گے, بنی ہاشم اور بنی زہرہ تم کو چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی صحابی ہو گئے ہو, یعنی ہمارے 360 بتوں کو چھوڑ کر, 360 بتوں کو چھوڑ کر تم نے بھی اسی دین پر آ گئے. حضرت نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تم میری کیا بات کرتے ہو, اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی, تمہاری بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نشرہ مبشرہ کے صاحب, اور تمہاری بہن حضرت فاطمہ وہ بھی اسلام لا چکی ہیں, تم کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ حضرت نعیم نے یوں کہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانے کے لیے رخ پھیر دیا تھا. لیکن اور اس سے پہلے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عالم یہ تھا کہ کعبہ شریف میں جا کر دعا مانگی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما. عمرین میں سے یعنی ابو جہل. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل
لیکن وہی آئی کہ عمر کی قسمت میں اسلام، عمر عمر بن حشام یعنی ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس دعا کے اندر حضرت جبرائیل بھی شریک تھے. حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الملائکہ حضرت جبرائیل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ رہے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے، اللہم ایید الاسلام بی عمر بی عمر ابن بی عمر ابن الخطابی. با آئے گا تو عمر کو زیر نہیں پڑے گا، وہ زیر میں نہیں آتا. مدر صاحب سنا رہے تھے کہ بھی عمر بھی ہو جائے گا، با تو زیر دے دیتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری دیکھو کہ زیر قبول نہیں کرتے، زبر ہی رہتا ہے. بھی عمر ابن الخطاب، کیونکہ ابن وہ صفت بن موصوف صفت بنتا ہے، لہذا موصوف کا اعراب صفت پر آئے گا. بھی عمر ابن الخطاب، یہ دعا مانگی خاص ستن، یہ بھی یہاں اضافہ کیا، تاکید لگا دی. بھی عمر ابن الخطاب خاص ستن، یعنی خاص ان کا نام لے کے خاص، یا اللہ ان سے اسلام کو قوت عطا فرما. حضرت عمر بہن کے گھر پہنچے، وہاں پر ایک صحابی تھے غالباً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے ان کی بہن اور بہنوئی کو. آیت تلاوت کی آواز بھار آئی، کھٹکا، ان کو کچھ کھٹکا ہوا تو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا. اب آئے تو پوچھا یہ کیا آواز تھی، خیر انہوں نے بات گھمانے کی کوشش کی، غصے میں تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، کہا مجھے پتا چلا کہ تم لوگ اپنے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. بہن خاموش، بہن کی پٹائی شروع کر دی، بہنوں ہی بچانے کے لیے آیا، بہنوں کو بھی مارا. تب بہن کو جوش آیا، اس نے کہا، بہن نے کہا، اے عمر خوب غور سے سن لو ذرا اس بات کو، ان الایمان اذا دخل قلبا، کہ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، لا یخرج منه ابدا، پھر کبھی وہ دل سے نکلتا نہیں ہے. خوب اس بات کو سمجھ لو، اب تم کو جو جی چاہے تم کر لو، لیکن ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہم اسے پھر نہیں سکتے، کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہ ہے. جس طرح سے ایمان کی خصوصیت ہے کہ جب ایمان داخل ہو جاتا ہے، پھر میرے پیارے دوستو وہ نکل نہیں سکتا، اسی طرح سے اس کی حلاوت ایمانی جو صحبت اہل اللہ کی برکت سے ملتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب داخل ہو جاتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں ہے. دادا فرمایا، بہن نے کہا جو چاہے تم کر لو. حضرت عمر حیران ہو گئے کہ آج کیا معاملہ ہے کہ وہ بہن جو میرے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکتی تھی، آج اتنی مجھے للکار رہی ہے. کہا اچھا بتاؤ کہ کیا چیز کیا ہے، مجھے دکھاؤ. کہا تم نجس ہو، ناپاک ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پہلے زمانے میں کاغذ نہیں، جانوروں کی، بعض جانوروں کی کھانوں کے اوپر، ہڈی وغیرہ کے اوپر، پتوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے تو بڑی آسانیاں کر دی ہمارے لیے، یا سینوں میں ہوتا تھا قرآن مجید. فرمایا تم غسل کرو. اب حضرت سر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر، سید الملائکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر آئے، قرآن پڑھنا شروع کیا. وفی روایت سورہ حدید تھی، وہ 27 پارے کی آخری آیت، سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ پڑھنا شروع کیا. جب پڑھتے پڑھتے آمنوا باللہ ورسولی پر آئے تو بے اختیار زبان سے سور سے نعرہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے مرشد فرماتے ہیں، بس جب یہ پڑھا تو ایمان کی خصوصیات میں سے یہ بھی چیز ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت بھی جوش مارنے لگتی ہے. لہذا جیسے ایمان آیا، اب حالت، اب وہ رخ بدل گیا، تلوار ہاتھ میں، اب وہ رخ بدل گیا، جوش کا رخ جو تھا پہلے جو نفی منفی تھا، اب وہ مثبت ہو گیا، نیگیٹو پازیٹو ہو گیا، پازیٹو ہو گیا. اب سوال کر رہے ہیں، این رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کدھر، اب میں جا کے ان کو دیکھوں. تو بہن نے کہا، فی داری القم، فی داری ارقم عند صفا، صفا کے پاس دار ارقم میں ہے. اب یہ فرماتے ہیں فاتح تو دار دوست، اب حضرت عمر خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا فاتح تو دار، میں دوڑتا ہوں پہنچا.
جبکہ اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ ماں جماعت کے موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو دروازہ کھٹکھٹایا دار ارقم میں پہنچ کر صحابہ کی جماعت باہر نکلی. اب ان کے اندر کچھ اہمی گوئیاں شروع ہو گئی. حضرت عمر اس جوش محبت میں تلوار ان کے ہاتھ میں ہے, تلوار ہاتھ میں اور کسی عالم میں پہنچے تو صحابہ نے جو حضرت عمر کو دیکھا تو ان کے پریشانی گھبراہٹ. حضرت حمزہ نے پوچھا ماں لکم کیا ہو گیا تم لوگوں کو, بتایا کہ حضرت عمر آئے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی پہلوان تھے, بہادر شجاع تھے. فرمایا کوئی بات نہیں آنے دو, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معلوم تھی, اگر اچھے ارادے سے آئے تو آنے دو, اگر برے ارادے سے آئے تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا. پر یہ شور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر سے آ گئے تو فرماتے حضرت عمر کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فأخذ المجامع ثيابي میرا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی قوت دی گئی تھی اس دنیا کے اندر. فأخذ المجامع ثيابي میرے کپڑے کو پکڑ کر جھٹکا دیا. فرماتے کہ میں گھٹنے کے بل گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تعریف تیرے اسلام لانے کا وقت ابھی نہیں آیا. تب حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں تو کلمہ ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد حضرت عمر پر وہ جو کیفیت تھی سوال پوچھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, السنا الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم علی الحق, تم ہر حال میں حق پر ہو, وَإِن مُتُّم چاہے تمہارا انتقال ہو جائے تم مر جاؤ, وَإِن حَيَّيْتُم چاہے تم زندہ رہو, حالت ایمان میں چاہے تم زندہ رہو چاہے تمہارا انتقال ہو جائے لیکن تم ہر حال میں حق پر ہو. فرمایا جب حق پر ہیں تو فَكَيْفَ خِفَا, یہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا کیوں ہے؟ جب حق پر ہے تو نمازیں ہی چھپ چھپ کر کیوں ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اچھا ایک بات اور, جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اتنی خوشی کہ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کوئی اور نعرہ نہیں لگایا, صرف نعرہ تکبیر نعرہ ہے, باقی کوئی نعرہ نہیں ہے کہ جتنے قسم کے نعرے ہوں. اللہ اکبر ایک یہی نعرہ ہے اسلام کا, باقی حضرت علی کو دیکھ کر کسی نے نعرہ حیدری بھی نہیں لگایا تھا وغیرہ, بتانا نہیں بھائی کسی کو, لیکن نعرہ تکبیر ہی ہے, صرف تکبیر ہی ہے نعرہ ہے, باقی کوئی اور نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اس کی بات ہے بتانا نہیں بھائی کسی کو, تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ جائیں گے مولوی صاحب بولا تھا. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے, لقد استبشر, اور کیا آ کر بتایا کہ لقد استبشر اہل السمائی بی اسلام عمر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے تو خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے, آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اہل سما خوش ہیں, اہل آسمان خوش ہیں. اور پھر آیت نازل ہوئی یا ایو نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی صرف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے, یہ حقیقی کافی ہونا ہے, یہ حسبک اللہ, یہ نبوت کا تو ایمان اور یقین اس درجے کا تھا کہ آپ کو معلوم ہے صرف اللہ کافی ہے, لیکن بواسطہ نبوت صحابہ اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اصل جو ہے مسبب ہے اسباب جمع کرنا, ومن اتبعک من المؤمنین اسباب جمع کرنا, میزائل راکٹ ایٹمی سب کچھ جمع کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق مت چھوڑنا. پہلے حسبک اللہ بتا دیا, حسبک اللہ جب کہو گے تب ومن اتبعک من المؤمنین کام آئے گا, اگر حسبک اللہ نہیں ہے پھر جتنے چاہے اسباب جمع کر لینا, مسبب کے بغیر اسباب چل نہیں سکیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو مسبب بنا کر اسباب کو بھی جمع کرنا. ایک بزرگ سے ایک شخص نے دعا کرائی، حضرت دعا فرما دیجئے اولاد مل جائے، تین برس دعا کرائی، ان بزرگ نے تین برس بعد پوچھا ظالم کیا بات ہے اتنا رو رو کے تیرے لیے دعا کی اولاد کیوں نہیں ملتی، پوچھا شادی کی ہے؟
شادی تو نہیں کی،
شرماتے ہیں نا بعض لوگ، شادی تو نہیں کی ہے، فرمایا کیا بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے بھائی، لیکن ایسی دعا نہ کرنا، نکال بھی سکتے ہیں وہ، لیکن میرے دوستو اسباب، لیکن اسباب سے پہلے حسبک اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، پہلے اللہ تعالیٰ کا ایمان یقین اور مسبب پر نظر رکھے، مسبب پر نظر رکھتے ہوئے اسباب کو جمع کرے کہ بواسطہ اسباب مسبب کار فرمائی فرماتے ہیں، بواسطہ اسباب مسبب کی کار فرمائی بواسطہ اسباب ہوتی ہے۔ پھر حضرت عمر